سیدی و سندی مزدوری و محبی مرشدی و مولای شیخ العرب و لجم عارف بالله مجدد زمانه حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ محمد حکیم مکہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں جو ہمارے دادا شیخ ہیں، اور ان اشعار کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں میرے شیخ میرے مرشد حضرت والا حضرت صوفی محمد ممتاز احمد صاحب دامت برکات و مالیہ کے حکم سے جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری ابدیت پہ یا رب یہ تیرا فضل کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری ابدیت پہ یا رب ہے تیرا فضل کرنا. یہی عاشق یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری ابدیت پہ یا رب تیرا فضل کرنا. یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا وہ بکا ہے، کبھی آئے سرد بھرنا. یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا وہ بکا ہے، کبھی گریا وہ بکا ہے، کبھی آئے سرد بھرنا. یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زباں سے، کبھی دل میں یاد کرنا. یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زباں سے، کبھی دل میں یاد کرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیری عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا سنگل پہ مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ گھر پہ مرنا یہ تیری عنایت ہے یہ تیری مدد کا صدقہ میری جان نہ توا تو درگاہ پہ صبر کرنا یہ تیری عنایت ہے یہ تیری مدد کا صدقہ میری جان نہ توا تو درگاہ پہ صبر کرنا یہ تیری عطا ہے یا رب ہے تیرا جذب تنہا میرا نالہ ندامت تیرے سنگ جب کرنا یہ تیری عطا ہے یا رب یہ تیرا جذب تنہا میرا نالہ ندامت تیرے سنگ جب کرنا میرا ہر حقا پہ رونا ہے یہی میری تلافی تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا یہ تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا تیری شان جذب ہے یا تیری بندہ پروری ہے میری جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا یہ تیری شان جذب ہے تیری بندہ پروری ہے میری جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا کسی دل کی صحبت ہو کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا پھر اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل کو صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا
سمندر میں انگلی ڈالے اور نکال کر دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کیا آیا ہے تو جو کچھ اس کی انگلی کے ساتھ آیا ہے اس کے ساتھ سمندر کو نسبت ہو سکتی ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے جس زندگی کے لیے اتنی پریشانی اٹھاتے ہیں مصیبت اٹھاتے ہیں فکریں پالتے ہیں طرح طرح کے جو ہے وسائل دل میں آتے ہیں، مسائل دل میں آتے ہیں، اور آدمی پریشان رہتا ہے کہ بھائی ہمارے اس مسئلے پہ کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، کہاں سے کھائے گی، کہاں سے پیے گی. حضرت عمر ثانی کون تھے؟ حضرت عبدالعزیز ہے نا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کسی نے ان سے عرض کیا کہ حضور آپ کی اتنی بڑی مملکت ہے، اتنی حکمرانی ہے، اتنا آپ کی سلطنت کی شان و شوکت ہے، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا؟ کچھ اس کے لیے جائیداد بنا دیتے، کچھ اس کے لیے مال اکٹھا کر دیتے تاکہ آپ کی اولاد آرام سے کھاتی. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ بھائی میں اولاد کے لیے جمع کر کے کیا کروں؟ اگر میری اولاد تقوی سے رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو خود کھلائے گا، اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کھلائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ میری اولاد نافرمان نکلی تو میں مال جمع کر کے اپنی اولاد کے لیے مزید گناہگار ہوں گا کہ میری اولاد گناہگار ہوگی، مال کو گناہوں میں اڑائے گی، تو میرے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا. میں اولاد کے لیے کما کے کیا کروں، رکھ کے کیا کروں؟ ایک بزرگ کا ارشاد میں نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساری خلق جو دنیا کی انسان، جن، جانور، مویشی، جتنی بھی زندہ مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری میری اولاد ہوتی، میری عیال ہوتی، یعنی اس کا فرض، اس کا کھانا پینا، اس کا پہننا میرے ذمے ہوتا، تب بھی مجھے ایک چمٹی برابر بھی فکر نہ ہوتی کہ میرا اللہ ان کا پالنے والا ہے. میری عیال جو ہے لیکن پالنے والا اللہ ہے. آج ہم چار بچے ہو جاتے ہیں ان کے لیے پریشان، کسی کے دو ہو گئے پریشان، کہ کہاں سے کھائیں. اے دین سے دوری کا عجیب عجیب معاملات سامنے آتے ہیں میرے دوستوں. ایک شخص نے ایسی جانورانہ کام کیا، کیونکہ بزرگوں سے دوری، ایمان کی کمزوری، ضعیف الایمان، چلے بھی لگائے ہوئے ہیں لیکن ایمان ضعیف ہے. کیا وجہ ہے؟ بزرگوں کی صحبت سے دوری. معلوم ہوا کہ بیچاری بیوی امید سے تھی اس کے پیٹ پر لاتیں مار کے اس کو ضائع کرنا، تاکہ وہ ضائع ہو جائے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، کہاں سے کھائے گا اب جو آ رہا. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، کہ اپنے اولاد کے رزق کی وجہ سے اس کو قتل مت کرو. پہلے عرب میں رواج تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ اپنی پیدا ہوئی اولاد کو دفن، زندہ دفن کر دیا، کسی کو قتل کر دیا کہ ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو یہ سب پریشانیاں اور مصیبت. تو ان بزرگ کا کیا توکل تھا؟ فرمایا اگر ساری کی ساری یہ میری عیال میری ذمہ داری میں آ جائے کہ ان کو کھلانا ہے، تو بھی مجھے ایک ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہوگی کہ کھلانے والا اللہ ہے. اور یہ آیت پڑھی، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے، چلنے والا ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اللہ علی اللہ رزق ہوا، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ ویعلم مستقرها ومستودعها، کہ وہ اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتا ہے، مستقر ٹھکانہ بھی جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پرواہ ہے، اس کو خبر ہی نہیں، پیدا کر کے چھوڑ دیا. نعوذ باللہ، یہ بے ہنگم نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی خبر رکھتے ہیں، کتنا رزق پہنچانا ہے، کہاں رزق پہنچانا ہے، کس حال میں رکھنا ہے، یہ سارے کا سارا ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، قدیر بھی ہیں، قادر بھی ہیں، رزاق بھی ہیں، کھلاتے وہی ہیں. ہم خواہ پریشان رہتے ہیں، خواہ پریشان. تو میرے دوستو عزیزو، یہ انجام اسی وجہ سے ہے، یہ حالات اسی وجہ سے ہیں یہ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ایمان کو بنایا نہیں ہے، صحبت کو معمولی سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس کی ذمہ داری اپنی دی ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ نے تقویٰ پر بڑے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تمام مشکلات سے نکالیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ مگر تقویٰ اختیار اس لیے نہ کرے کہ ہمیں رزق میں جو ہے برکت ہو جائے گی، آج لاکھ کماتے ہیں کل 2 لاکھ بن جائیں گے، یا چھت پھٹے گی اس میں سے کوئی سونے کا خزانہ نکل آئے گا، یا کوئی زمین میں سے کوئی خزانہ ابل آئے گا، یہ تو غیر اللہ ہے۔ میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی نیت اللہ کو راضی کرنے کی کریں، ہم دنیا میں آئے ہی اس کام کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زندگی پہلے، انسان پہلے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد مرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موت کو پہلے بیان فرما رہے ہیں، اللہ جی خلق الموت، یہ موت کو پہلے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ، اس میں کیا راز ہے؟ تو میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں کے لیے نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو جب دنیا میں آؤ تو اپنی موت کو یاد رکھنا، جو زندگی موت کو سامنے رکھ کے گزاری جاتی ہے وہ زندگی زندگی کہلانے کے قابل ہوتی ہے، اور جو آدمی انجام سے بے خبر ہو کے غفلت کی زندگی گزارتا ہے، خدا کی قسم وہ جانور سے بھی بدتر زندگی ہوتی ہے، جانور سے بھی بدتر زندگی ہوتی ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو پہلے بیان، یہ اپنے انجام سامنے ہوگا تو انسان ڈر کے رہے گا، سوچ سمجھ کے کام کرے گا کہ بھائی اس کام میں میرا انجام اچھا نہیں، اس کام میں میرا انجام اچھا ہے، چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ۔ اللہ اور رسول کا راستہ دیکھنا چاہیے میرے دوستو، اور اللہ اور رسول کا راستہ ہمیں کس سے معلوم ہوگا؟ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، بزرگوں کی صحبت سے دین حاصل ہوتا ہے، اور بزرگوں کی صحبت سے عمل میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، تقویٰ میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک بات پیدا ہو جاتی ہے دل کے اندر صحبت اہل اللہ سے، کہ جس بات کی وجہ سے ایمان سے خروج نہیں ہو پاتا، ایمان سے خروج نہیں ہو پاتا، وجہ کیا ہے؟ آخر اہل اللہ کے اندر کیا بات ہے؟ اہل اللہ کا ایک عنوان اہل محبت بھی ہے، اہل محبت۔ تو میرے دوستو وجہ یہ ہے کہ محبت، خدا تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جائے، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ارتداد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو فرمایا کہ اس ارتداد سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے تو اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے، پھر کے ہو پھر جاؤ جہنم میں، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، عن قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لائے گا جس سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مقصود کیا ہوا؟ محبت، بنیادی چیز کیا ہے اس آیت میں؟ محبت، محبت کو بیان کرنا، کہ محبت کی خاصیت یہ ہے، کیونکہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک اکھاڑے میں ایک پہلوان ہے 2 من کا، تو اس کے مقابلے کے لیے اس سے بھاری پہلوان لایا جاتا ہے، جس کی پتہ یقینی ہوتی ہے وہ چیز لائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ مرتدین کے مقابلے میں اہل محبت کو لایا جائے گا، اور اہل محبت کو کیوں لایا جائے گا؟ کہ ان میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ محبت کی تاثیر ہے کہ وہ محبوب سے پھرتا نہیں ہے، کتنے کیسے بھی حالات ہو جائیں اپنے محبوب کو وہ چھوڑتا نہیں. اس واسطے محبت کی ایک خاصیت ہے کہ دین سے ارتداد نہیں ہو سکتا اہل محبت میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ منشور نازل فرمایا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ آیت خدائی منشور ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو, اللہ والوں کے ساتھ رہو. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اہل محبت ہیں, یہ اہل محبت ہیں جو دین سے پھرتے نہیں ہیں, کی خاصیت یہ ہے. تو اہل محبت کے ساتھ رہنے سے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور اس محبت کی تاثیر یہ ہے کہ دائرہ ایمان سے خروج نہیں ہو پاتا. اسی لیے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت ہزار سال بے ریا عبادت سے افضل ہے. ایک شعر فرمایا کسی بزرگ نے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء, یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بے ریا, کہ ایک زمانہ تھوڑی مدت اللہ والوں کے ساتھ رہ لینا 100 سال کی بے ریا عبادت سے, یعنی اخلاص والی عبادت سے بھی افضل ہے. تو ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ شاعر نے کچھ زیادہ نہیں کہہ دیا, مبالغہ نہیں کر دیا کہ 100 سال کی عبادت تھوڑی دیر بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے افضل, کیا بات ہے؟ تو حکیم الامت نے فرمایا کہ مفتی صاحب شاعر نے کم کہا ہے, کم. فرمایا یوں کہنا چاہیے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال طاعت بے ریا, لاکھوں سال کی عبادت سے اہل محبت کے ساتھ اہل اللہ کے ساتھ تھوڑی دیر رہ لینا اس سے بھی افضل ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اہل محبت کے ساتھ رہنے میں دل میں وہ خاص بات پیدا ہو جاتی ہے جس سے انسان کا دائرہ ایمان سے دائرہ خروج ناممکن ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اہل محبت کی تاثیر ہے کہ وہ ارتداد سے محفوظ رکھ دیتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے مرتد کے مقابلے میں اہل محبت کو بیان فرمایا ہے کہ مقابلے میں پہلوان اس سے بھاری لایا جاتا ہے, معلوم ہوا کہ ارتداد کی خاصیت سے وہ محفوظ رہتے ہیں, ارتداد کے اثرات بد سے اہل محبت محفوظ رہتے ہیں. اور اسی وجہ سے چونکہ وہ دین سے پھرتا نہیں ہے, اسی وجہ سے یہ لاکھوں سال عبادت سے افضل ہے. پھر میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی ہے. شیطان کا اصل نام کیا تھا؟ عزازین, عزازین نام تھا اس کا. ابلیس تو بعد میں ہوا, کیونکہ تلبیس کرتا ہے, تلبیس معنی دھوکہ دینا, اس لیے اس کو ابلیس کا نام دیا. اصل اس کا نام تھا عزازین, اور صحبت بھی فرشتوں کی, فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, یہ بھی عبادت کرتا تھا, چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا ہوا ہے, اسی لیے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا. کس وجہ سے تکبر پیدا ہوا, مردود کیوں ہوا؟ کہ عاشق نہ تھا. حکیم الامت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ شیطان عابد بھی تھا, عارف بھی تھا, عالم بھی تھا, لیکن ظالم میں عاشق کا عین نہیں تھا. چار عین میں سے تین عین تو تھے کہ عالم بھی زبردست تھا, کہ تمام انبیاء کی کلیات اور جزیات شریعت کی اس کتب معلوم تھی, کبھی تو بہکاتا تھا. تمام انبیاء کی شریعت کی کلیات اور جزیات سب کو جاننے والا تھا, یہ عالم بھی زبردست تھا. اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم کو عالم کے طرز پہ بہکاتا ہے شیطان, اور جاہل کو جاہل کے طرز پر بہکاتا ہے شیطان. انگریز کے لیے انگریز شیطان ہے, ڈپٹی نذیر, انگریز کے لیے انگریز شیطان ہے, انگریز بنو گے تو انگریز شیطان آ جائے گا, اور عربوں کے لیے عرب شیطان ہے, عربی میں بولتا ہے, اور اردو والوں کے لیے اردو میں بہکائے گا. تو فرمایا کہ عالم بھی زبردست تھا, عالم بھی زبردست ہے, عارف بھی تھا, عارف کیسے, اللہ کو پہچانتا بھی تھا. اس کی دلیل کیا دی میرے شیخ رحمہ اللہ نے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مردود ہو جا, نکل جا, تو مہلت مانگ رہا ہے ربی, کیا ہے وہ آیت, انزنی الی یوم یبعثون. عارف تھا, پہچانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے مغلوب نہیں ہوتے, تاثر سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ, ہم تو غصے میں آ جاتے ہیں اور بول بکتے ہیں، الٹی سیدھے کام کر جاتے ہیں، بعد میں افسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب عیبوں سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے. اللہ کا غصہ ہمارے جیسا غصہ نہیں ہے کہ ذرا سی کسی نے بچنے کا یہ فوراً اندھا کر دیا، کر سکتے ہیں. ذرا کسی نے کوئی گناہ کیا گردے پھیل کر دیے، ذرا کسی نے کوئی گناہ کیا تو آنکھیں پھوڑ دیں، زبان کاٹ دی. اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ حلیم کا حلم اختیار فرماتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ توبہ کر لے میرا بندہ. غرض یہ کہ یہ پہچانتا تھا اللہ کو کہ اس حالت غضب میں بھی اللہ تعالیٰ تعصب سے پاک ہیں، غضب سے مغلوب نہیں ہوتے. تو اللہ سے مہلت مانگ رہے ہیں، ربی انذرنی الی یوم یبعثون، ذرا قیامت تک کے لیے مجھے مہلت تو دے دیجئے، کیونکہ تاکہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں اور ان کو جہنم میں پھینکنے کا انتظام کروں. میں اس کا تکبر دیکھیے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ساری مخلوق نے سجدہ کیا، لیکن یہ ظالم ابا واستکبر، یہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور انکار کیا اور تکبر کیا، بات نہیں مانی. کس کی بات نہیں مانی؟ حکم الحاکمین کی بات نہیں مانی. تکبر کیسی بری چیز ہے، اس وقت عقل بھی خراب ہو گئی کہ اللہ یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، یہ دیکھا کہ کس کو سجدے کا حکم. کیوں جی، میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتہ من نار و خلقتہ من تین، مجھے آپ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کا کرہ اوپر ہوتا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی تو ایک ذلیل چیز ہے، کمتر چیز ہے، میں کیسے کمتر چیز کو سجدہ کروں. میرے دوستو یہی بات ہے آج اللہ والوں سے تعلق کرنے میں انسان کو روکتی ہے. میں تو عالم ہوں، میں تو چھیڑتا ہوں، میں تو سارا علم جانتا ہوں، ذرا نماز روزہ کر لیا، تسبیح سنبھال لی، بس مجھے اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کی، مجھے اللہ والوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ مرض تکبر کا مرض شیطانی مرض ہے دوست، شیطانی مرض. اس لیے اللہ والوں سے دور رکھنے والی یہ چیز ہے. جب تعلق ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے، پھر شرم آتی ہے، افسوس کرتا ہے کہ کاش ہم پہلے ہی تعلق کر لیتے. کیونکہ جب کسی شہر سے تعلق ہو جاتا ہے اور وہ اس کو مٹاتا ہے، اس کی رگڑائی کرتا ہے، اس کی گوتی چھڑائی کرتا ہے، اس کی دھلائی کرتا ہے. فرمایا میرے شہر نے کہ پہلے دلی کی دھلائی ہوتی ہے، پھر رگڑائی ہوتی ہے، پھر گوتی چھڑائی ہوتی ہے. غفلت کی گوتی چھڑائی جاتی ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا خزانہ دل میں مخفی ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اپنے شیخ کی تعریف میں کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہی کر دیا. آج کسی نے معنی پوچھے، ہم نے بہت زمانے پہلے شیر کے معنی کسی حضرت کے خلیفہ بڑے خلیفہ تھے ان سے پوچھے، کہنے لے مجھے بھی نہیں معلوم. آج مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا اللہ کیسے بتاؤں، کیسے سمجھاؤں. یہ تو ایک کیفیت کا شعر ہے جو دل میں آ جاتا ہے، لیکن زبان سے سمجھانا آسان نہیں. کہ خدا سے درخواست، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سمجھا دیے، جو آج تک نہیں سمجھا، تو کوئی اس وقت یہاں استاد موجود نہیں ہے. تو یہی دل میں آیا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا. پہلے مردہ تھے اور دین سے رغبت بھی نہیں تھی، بھاگتے تھے دین سے، اللہ اللہ کرنے سے بھاگتے تھے، گناہوں سے بچنے کا کوئی تصور نہ تھا. لیکن اے میرے شیخ، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا کہ میں اب شوقین ہو گیا اللہ کے راستے کا. میں اب اللہ کرتا ہوں، شوق سے کرتا ہوں. پہلے بے رغبتی تھی، بھاگتا تھا، بیزار تھا، اب تو اللہ کا نام لیے بغیر چین ہی نہیں آتا. تو شوق فراواں مانے بکثرت شوق پیدا ہو گیا مجھے، اب شیخ سے تعلق ہوا، اب ذوق ذوق شوق کے ساتھ. میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اس وقت تک لائٹ چلے گی بھائی، اندازہ 10:30 تک چل جائے گی یا نہیں، یہ جو لائٹ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نا، یہ پنکھے اسی لیے بند کرا دیے ہم نے، یہاں عورتوں کا پنکھا چلتا رہے، وہاں اتنی کھلی جگہ نہیں. کیا بات کہہ رہا تھا میرے شیخ؟ تو یہ کیا بات ہوئی، مضمون بتاؤ کیا کہہ رہا تھا. ہاں میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ والوں سے تعلق کے بعد ایمان استدلالی، موروثی اور عقلی تبدیل ہو جاتا ہے ایمان حالی، ذوقی اور وجدانی سے. ایمان حالی، ذوقی اور وجدانی سے تبدیل ہو جاتا ہے. ایمان موروثی کیا ہے؟ کہ ہم تو وراثت میں مسلمان ہیں، ماں باپ مسلمان، آبا و اجداد مسلمان، یہ کیا ایمان ہو گیا؟ موروثی. الحمدللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر ہے، بے شمار شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر لیا، ہمارے لیے آسانی فرما دی. دوسرا استدلالی، کہ عقل سے استدلال کرتا ہے، عقلی اور استدلالی، عقل سے استدلال کرتا ہے کہ بھائی سورج چاند ستارے یہ سارا نظام، یہ مویشی کا پیدا کرنا، انسان کا پیدا ہونا، یہ کوئی خود بخود نہیں ہو سکتا. جیسے کافروں نے مجبور کر دیا کہ سب ایسے ہی پیدا ہو گیا اپنے آپ، جانور کہیں گے اب اور کیا کہیں، جانور اللہ نے ان کو جانور کہا ہے تو ہم بھی ان کو جانور ہی کہیں گے اور کیا. میرے شیخ فرماتے تھے ان کا سال بھی جانوری سے شروع ہوتا ہے، ایسے جانور ہیں. تو ایمان موروثی، استدلالی اور عقلی تبدیل ہو جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، ان سے تعلق کی برکت سے تبدیل ہو جاتا ہے ایمان حالی، یعنی ایمان اس کا حال بن جاتا ہے، اس کا حال بن جاتا ہے، جو باہر ہے وہی اس کے اندر بھی ہے. اور ایمان ذوقی، کہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حلاوت چکھ لیتا ہے. اور وجدانی، کہ ایمان کو پا لیتا ہے، اپنے اندر پا لیتا ہے، تصور میں نہیں رہتا، خیالات میں نہیں رہتا، میں زبانی نہیں رہتا، بلکہ پورا کا پورا جو ہے وہ ایمان کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اور ایمان کا ذائقہ، اس کی حلاوت اندر اس کے دل میں اتر جاتی ہے. اللہ والوں سے تعلق کا یہ فائدہ بتلا ہے. تو غرض، میرے شیخ فرماتے تھے کہ شیطان عالم بھی تھا زبردست، عارف بھی تھا زبردست، اور عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، اور عابد بھی تھا، کہ عبادت بھی خوب کرتا تھا، لیکن ظالم عاشق نہ تھا، عشق نہیں تھا، محبت نہیں تھی اللہ کی. یہ ہے میرے دوستو محبت کی قیمت، کہ محبت نہ ہونے کی وجہ سے ظالم مردود ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اس کو اخراج کر دیا گیا دربار الہی سے. اور محبت کی شان کیا ہے؟ کسی اہل محبت سے محبت حاصل کر لو، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. کسی اللہ والے کے قریب رہو، اس کے ساتھ رہو، جو آگ اس کے دل میں لگی ہے، جو کیفیت احسانی اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اپنے کسی بزرگ کی صحبت کی برکت. یوں بھی نہیں کہ وہ اپنے آپ ہی آ گئی ہو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے، کہا کہ حضرت ایک آدمی ہے ہمارے یہاں تقریر کرتا ہے، بہت اچھی چکنی چپڑی باتیں، بڑی مزیدار باتیں کرتا ہے، دین کی تقریر کرتا ہے، کیا ہم اس سے بحث ہو جائیں، تعلق کر لیں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کا کوئی بڑا ہے، کسی سے بحث ہے، اس سے کسی سے تعلق ہے؟ کہا کہ نہیں، تعلق والوں تو کوئی نہیں ہے، اپنے آپ ہی وہ کتابیں پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے. تو حضرت نے ہم کو عربی میں یہ بات فرمائی، لا تتخذوا بابا من لا بابا له، کسی کو اپنا بابا مت بناؤ جس کا اپنا بابا نہ ہو. اس لیے کہ یہ بابا بیٹھا ہے، اس کا بھی کوئی بابا ہے، اور میرے بابا کا بھی کوئی بابا ہے، اور اس بابے کا بھی کوئی بابا ہے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب سے بڑے مرشد اعظم ہیں ہمارے، ان تک پہنچ جاتا ہے. اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ جب کوئی آدمی کسی سچے اللہ والے سے بیعت ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، تو دنیا میں، کائنات میں یہ واحد طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسافر کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسافر نہیں ہو سکتا، لیکن اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اس اللہ والے کے ہاتھ پر اس کے بابا کا ہاتھ ہے، اس کے بابا کے ہاتھ پر اس کے بابا کا ہاتھ ہے. اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک تک پہنچا، اور اللہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر ہے. آپ نے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیا ہاتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ گویا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. پھر مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ رام کے جل گئے. اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں سچی نیت سے، روزی کمانے کی نیت سے نہیں کہ ہمارے وہ دروازے کھل جائیں گے، وہ پھٹ جائے گی، چھت پھٹ جائے گی، خزانہ آ جائے گا، ہماری مشکلات دور ہو جائیں اس لیے ہم بیٹھ ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ بھٹکتے رہتے ہیں ساری عمر، کچھ نہیں ملتا. اللہ والوں سے اللہ کے لیے تعلق کرنا ہے. ہاں، میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور دنیا کے لیے دعا کراتے ہیں، جناب فلاں مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے، آج فلاں پریشانی ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے. ٹھیک ہے، جائز دنیا کے لیے دعا کرانا اللہ والوں سے ٹھیک ہے، لیکن فرماتے تھے کہ بھائی جس نے اللہ والوں سے اللہ ہی کو مانگنے کی دعا نہ کرائی کی ہے, اے میرے مرشد دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ مل جائے, میں اللہ والا ہو جاؤں, تو اس ظالم نے اللہ والوں کو حق ادا نہیں کیا. آپ اپنے لیے تعویذ بھی لکھوا لیجئے اور دنیا کے لیے دعا بھی کرا لیجئے, کوئی منع نہیں, کرتے ہیں اللہ والے دعا, اہل تعلق کے لیے بھی کرتے ہیں, بے تعلق لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں, جو حاضر ہیں ان کے لیے بھی کرتے ہیں, جو غائب ہیں ان کے لیے بھی کرتے ہیں. لیکن جس نے کسی اللہ والے سے تعلق کیا اور اس سے یہ تمنا نہیں رکھی کہ کاش مجھے اللہ مل جائے, مجھے تقویٰ حاصل ہو جائے جو اللہ کی دوستی کا ذریعہ ہے, تو اس نے ظالم نے نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ اللہ والے کا حق ادا کیا. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شیطان عالم بھی تھا, عابد بھی تھا, عارف بھی تھا, لیکن عاشق نہ تھا, محبت نہیں تھی, اس نے اس کو مردود کرا دیا. اس لیے میرے دوستو اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام بے حد ضروری ہے. جن کو اہل محبت کہہ لیجئے, اہل درد محبت کہہ لیجئے, اہل اللہ کہہ لیجئے, جس عنوان سے یاد کیجئے, اللہ والے اور ایک عالم میں کیا فرق ہے؟ وہی فرق ہے جو شیطان میں فرق تھا, کہ ایک عالم بے عمل ہے اور اس کے اندر اپنی بڑائی ہے کہ میرے پاس کتابیں ہیں, میرے پاس علوم ہیں, لیکن ظالم نے اپنے کو کسی اللہ والے کی صحبت میں مٹایا نہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ درش بخاری کے ختم پر خطاب فرمایا اور انہوں نے فرمایا, اے طلباء عزیز, آپ نے 8 سال 10 سال درس نظامی تعلیم حاصل کی, آج آپ نے بخاری شریف کا ختم کر لیا, فارغ ہو گئے, اب جا کے کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ, اب جا کر 6 مہینہ کم سے کم کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کرو, تاکہ تم نے جو کچھ پڑھا پڑھایا ہے اس کی برکت تمہیں حاصل ہو اور اس علم پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. آپ دیکھیے حضرت حاجی عبداللہ اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی, بڑے بڑے علماء ان سے بیٹھ ہوئے, تو کسی نے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں, علم کا سمندر ہیں, آپ نے کیوں جا کے حاجی صاحب سے بیٹھ کی؟ تو فرمایا کہ کتابوں میں جو مٹھائیوں کی فہرست ہم نے پڑھی تھی, دین کی مزیدار باتیں پڑھی تھیں, لیکن اس کی مزیداری ہمیں حاصل نہیں تھی. کتاب میں مٹھائی کی فہرست پڑھنے سے کیا آپ کے منہ میں چمچم کا ذائقہ آئے گا؟ کیا آپ گلاب جامن کھائی ہے؟ کیا آپ موتی چور کا لڈو کھایا یا قلاقند کھائی؟ مزہ تو نہیں آئے گا, پڑھ کے حسرت ہوگی کہ کاش ہمارے منہ میں بھی ہوتی. تو فرمایا کہ کتابوں میں جو مٹھائیوں کی فہرست ہم نے پڑھی تھی, کھانے کو حاجی صاحب کے پاس ملی. یعنی وہی بات کہ ایمان موروثی استدلالی اور عقلی, ایمان حالی وجدانی اور ذوقی میں تبدیل ہو گیا. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی صلی اللہ تعالی وسلم, اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اپنے رب سے راضی ہو گیا. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا, کہ آپ مجھے تسلیم ہے, اسلام کا جو حکم آئے گا, جو شریعت کا حکم آئے گا, سارے رشتے توڑ دوں گا, سارے نفع چھوڑ دوں گا, سارے معاملات توڑ دوں گا, اللہ کا رشتہ پہلے ہے, میں اس پر بالکل راضی ہوں. سود کھاتا ہے خدا نہ خواستہ, اللہ کا حکم معلوم ہو گیا کہ سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا 70 بار زنا کرنے سے زیادہ اشد ہے. سود کھانے والے کی بخشش نہ ہوگی, سود کھانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, کھانے والے پر بھی اور کھلانے والے پر بھی اور اس کے درمیان معاملہ کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی, معلوم ہو گیا. اب ساری کائنات اس نے الٹ دی. الحمدللہ ہمارے ایسے دوست ہیں جو یہ کام کر رہے تھے, اور جب ان کو معلوم ہوا اور اس کی کنیت اور اس کی وعید ان کو معلوم ہوئی, انہوں نے اپنے سب کام کاج کو آگ لگا دی. حالانکہ ہم نے انہیں منع بھی کیا کہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان ایسی حرام روزی میں مبتلا ہو جائے, تو بھائی طریقہ علماء نے یہ بتلایا ہے کہ بھائی حلال کے لیے دعا کرتے رہو, کوشش کرتے رہو, کم مل جائے لیکن روزی پہلے مل جائے اس وقت تک چھوڑو نہیں جب تک کہ روزی نہ مل جائے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے میرے دوستو کہ سود کھانا تو بہت بڑا گناہ ہے, بالکل حرام ہے, لیکن اگر سود کھاتا ہے انسان لیکن ایمان تو ہے, اللہ کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, لیکن سود کا کام کر رہا ہے, تو سود ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی بہت بڑی سزا بھی ہے, لیکن مسلمان جو کلمہ گو ہے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جہنم میں سزا بھگت کر جنت میں جانے والا تو ہے کلمے کی بنیاد میں. اور جب آدمی حرام روزی کو جوش میں چھوڑ دیتا ہے کہ میں حرام ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا, ہوتا یہ ہے کہ پھر اگر آگے نوکری نہ ملی, آگے کام نہ چلا, مقروض ہوتا چلا گیا, تنگی آ گئی, پھر شیطان آ جاتا ہے بیٹا, تم نے اللہ کے لیے حرام کام چھوڑا, اللہ تعالیٰ کو تمہاری اتنی بھی پرواہ نہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے, دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, یہ کفر ہے. اس لیے علماء نے حکمت فرمائی کہ بھائی حکمت سے کام لو, اگر پھنسی گئے تو بھائی اللہ سے دعا کرتے رہو کہ مجھے اللہ حلال روزی دے, اور اس کے طریقے بتلائے ہمارے حضرت نے کہ کیا طریقہ ہے دعا مانگنے کا, بہت سے طریقے بتائے, مانگتے رہو, ایک دن اللہ تعالیٰ وہ دروازہ بند کر دیں گے. الحمدللہ ہم نے ان کو کبھی منع نہیں کیا, ہم نے کہا بھائی آپ کام کرتے رہو, وہی طریقہ جو علماء نے بتایا ہے, آپ اللہ سے مانگتے رہو اور حلال دروازہ مانگتے رہو, اللہ تعالیٰ سے چھوڑو نہیں. پھر اس کے اور بھی کچھ مسائل ہیں, ان کو سمجھایا کہ اس طرح سے جو ہے وہ حرام کھانا پیٹ میں نہ جائے, اس کا انتظام کرو, مثلاً اسے بجلی کے بل دے دو, ہے تو حرام حرام ہی لیکن کم سے کم پیٹ میں حلال لقمہ چلا جائے, کچھ آمدنی حلال ہے ان کی, تو وہ کھانے پینے کی چیزیں اس سے کھا لو حلال آمدنی سے, اور حرام آمدنی کو ان چیزوں میں خرچ کر دو کہ کم سے کم پیٹ میں نہ جائے, ہے وہ بھی حرام, ہے وہ بھی گناہ, ہے وہ بھی منع, لیکن پیٹ میں نہ جائے. جو کچھ انسان اپنے اختیار سے کر سکتا ہے وہ سکھایا, لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ آہستہ 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 وہ خود ہی اس سے بیزار ہو گئے. کتنے واقعات ایسے ہیں رشوت لینے والے, جب خدا کا خوف دل میں آ گیا, اہل اللہ سے تعلق ہو گیا, فکر قیامت فکر آخرت پڑ گئی, تو انہوں نے ہزار ہزار, کس زمانے کی بات کر رہا ہوں, آج سے 200 سال پہلے 150 سال پہلے, ہزاروں روپے کی آمدنی رشوت کی حرام کی لات ماری اور روٹی چٹنی کھا رہے ہیں. اب مکھن نہیں آ رہا گھر میں, اب جو ہے وہ گوشت بکرے کا نہیں آ رہا, اب چٹنی روٹی پہ گزارا ہو رہا ہے. اور یہی نہیں, جتنی رشوت کی کمائی تھی جہاں تک ان کو یاد تھی سب کے نام لکھے, اور نام لکھنے کے بعد ان کی رقم لکھی کہ کس کس سے کتنی رشوت لی تھی, اور اپنی اسی 700 روپے ماہانہ کی آمدنی میں, اس زمانے پہلے تھی ہزاروں کی آمدنی, اب 700 روپے ماہانہ کی آمدنی میں وہ گھر کا خرچ بھی چلا رہے ہیں, اور اس میں سے کچھ رقم پس انداز کر کے جن سے رشوت دی تھی ان کو ادا کر رہے ہیں واپس. جب خدا کا خوف آ جاتا ہے تو میرے دوستو دل کی دنیا بدل جاتی ہے, یہ دنیا نگاہوں میں دنیا رہتی ہی نہیں ہے, پھر وہی ایک عالم رہتا ہے, ہے نا. تو یہ ہے میرے دوستو, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو خوف تھا ان کا, لاکھوں روپیہ ان کی پینشن اور پروویڈنٹ فنڈ اور یہ وہ سب انہوں نے چھٹی کر دی کہ ہمیں نہیں چاہیے. لوگ کہہ رہے تم پاگل ہو گئے, تمہارا دماغ خراب ہو گیا, لاکھوں روپیہ تمہارا ہے یہ تم لے لو, بنگلہ بنا لو, یہ کر لو, وہ کر لو. انہوں نے کہا نہیں بھائی, حرام ایک لقمہ بھی مجھے نہیں دے. آخر ایسے راستے کھلے اور ایسے راستے بند ہوئے کہ کوئی چاہ رہا ہی نہ تھا. ایک دن آ کے مجھ کو کہنے لگے کہ حضرت اب میں بیزار ہو گیا ہوں, اب میں ایک لمحہ بھی اس نوکری میں نہیں رہ سکتا. میں نے کہا بھائی پھر اللہ کے توکل پہ چھوڑ دو, اور الحمدللہ ان کا آرام سے گزارا ہو رہا ہے, حلال آرام سے گزارا ہو رہا ہے, اور تمام جو ٹینشن اور بوجھ روزانہ وہ لے کے جاتے تھے اور لے کے آتے تھے, سب کی سب وہ رفع ہو گئی, سکون ہو گیا. تو اہل اللہ سے تعلق میرے دوستو اس لیے ضروری ہے کہ ایمان بن جاتا ہے, اور ظاہر ایمان سے خروج ممکن نہیں رہتا. حکیم الامت نے فرمایا اس شعر کے اندر راز یہی ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک لمحے میں انسان کو وہ کچھ مل جاتا ہے پھر تو بھائی آپ ایک مجلس میں آؤ, اس کے بعد آپ دکھائی بھی نہیں دے. مقصد کہنے کا کیا ہے کہ اس ایک مجلس ہو یا 10 مجلس ہو یا زندگی بھر کسی اللہ والے کے ساتھ رہنا ہو, ان کے ساتھ رہنے میں یہ بات حاصل ہو جاتی ہے کہ دائرہ ایمان سے خروج نہیں رہتا. یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے فرمایا کہ ایک زمانے صحبت با اولیاء بہتر لکھ سال طاعت کے لیا. سمجھ آ گئی بات. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت کی قدر نصیب فرمائے, اور سب سے بڑی چیز میرے دوستو اہل اللہ سے تعلق کرنے میں اپنے کو مٹانا, مٹا ہاں مٹا دو اپنی ہستی کو, جو کچھ رنگ ہو چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. جب تک دانا زمین کے اوپر رہتا ہے میرے دوستو سوکھتا رہتا ہے, دھوپ کی روشنی اس کو جلا دیتی ہے, سکھا دیتی ہے, کچھ حاصل نہیں ہوتا.
اور جب دانا زمین کے اندر بو دیا جاتا ہے، پھر گناہوں سے بچنے کا مجاہدے کا پانی، ذکر اللہ کا پانی، اور شیخ کے مشوروں کا پانی، اور شیخ کے دعاؤں کا پانی اس کو ملتا رہتا ہے، تو وہ دانا ایک دن پھوٹ کے چھوٹی سی ٹہنی نکلتی ہے، کونپل نکلتی ہے، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے تناور درخت ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے اپنے آپ کو مٹاتا جاتا ہے وہ ثمر بار ہوتا جاتا ہے، پھل لگتے جاتے ہیں. فرمایا کہ جس ڈالی کے اندر پھل ہوتے ہیں جھکی بھی ہوتی ہے، اور جس ڈالی میں پھل نہیں ہوتے وہ اکڑی بھی ہوتی ہے. جس آدمی کے اندر اکڑ ہے کہ میرے پاس کتابیں ہیں، میں محتمم ہوں، میں محدث ہوں، میں فلاں ہوں، تو بس وہ پھر اکڑ ہی رہتا ہے، اس سے لوگ نفع نہیں اٹھا پاتے. اور جب ڈالی کے اندر پھل آ جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مٹاتا ہے، توازوں میں جھک جاتا ہے کہ یا اللہ میں ساری مخلوق سے کمتر ہوں. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انکشاف ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر انسان مٹتا چلا جاتا ہے، اسی قدر انسان مٹتا چلا جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو تمام انسانوں میں سب سے کمتر. حکیم الامت نے یہ مراقبہ بھی فرمایا ہے کہ ہر روز ہم یہ مراقبہ کر لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی تکبر ختم ہوتا چلا جائے گا. ہر مسلمان یہ مراقبہ کر لیے کہ یا اللہ میں تمام انسانوں میں سب سے کمتر ہوں فی الحال، چاہے معزز صاحب ہوں چاہے محتمن صاحب ہوں، سب کو مٹنے کی ضرورت ہے، ورنہ شیطان نے کتنی عبادت کی، مٹایا نہیں اپنے آپ کو، تکبر میں مردود ہوا، اور کیا انجام ہوگا اس کا، اور کیا مشن وہ لے کے آیا ہے کہ ساری خلقت کو میں بہکاؤں گا، جہنم میں لے جاؤں گا. تو فرمایا کہ جب انسان کو عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انکشاف جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اللہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ والے اپنے آپ کو سور اور کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے. بظاہر اللہ والے ململ کا کرتا پہنے ہوئے ہیں، صاف ستھرا کرتا پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائے ہوئے ہیں، شان و شوکت سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اندر دل سے توازو کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے توازو ہوتی ہے. ہاں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں. دل سے آواز آ جائے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹانا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے جو آدمی یہ کہے کہ میں سو رہا ہوں، یہ بول رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں، تو وہ سو کہاں رہا ہے؟ وہ تو بول رہا ہے، سو وہی رہا ہے جس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے. تو ہم اتنا اپنے آپ کو مٹائیں کہ ہمیں مٹنے کا احساس بھی نہ رہے کہ ہم مٹ گئے. کیونکہ اگر ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم مٹ گئے، تو یہ بھی ایک پندار ہے، یہ بھی ایک دعویٰ ہے کہ میں مٹ گیا، مزید مٹنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کسی کی جوتیاں اٹھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بڑا عالم ہوں، بڑا معزز ہوں، بڑا جو ہے وہ خدمت گار ہوں دین کا. تو یہ بات جب تک رہے گی یہ پندار ہے، پندار، یہ بت ہے، اللہ سے دوری ہے، حجاب ہے، جس میں تکبر ہوتی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. ومن تکبر وضع اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے، پستی میں گرا دیتا ہے، مخلوق میں ذلیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سور اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ظاہر میں چاہے سلام کرے، ہمارے حضرت میثاق رحمہ اللہ جو ہمارے حضرت والا کے خلیفہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے، تو ایک مرتبہ وہ اسٹیل مل میں ملازم تھے، بڑی پوسٹ پہ تھے اور پرچیز ڈپارٹمنٹ میں تھے، بڑے بڑے رشوت کے آفر ان کو آتی تھی، مگر حضرت والا کی برکت سے انہوں نے کبھی نام بھی نہیں دیا اس کا، اور کسی سے ڈرے بھی نہیں، دھمکیاں بھی آتی تھیں، قتل کی دھمکیاں بھی آتی تھیں، لیکن کسی سے ڈرتے نہیں تھے. تو ایک شخص تھا، اس کو جو ہے تو اس کے ہاتھ چپڑاسی تھا، جھاڑو دینے والا، روزانہ جب بہت سارے سلام کرتا ہے، سلوٹ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ صاحب چلا جاتا ہے اس کو گالیاں دیتا ہے. اس کو عزت کہتے ہیں میرے دوستو، عزت تو دل میں ہوتی ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، یعنی مومنین سے مراد صالحین، یہ جو صالحین ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ عزت ڈالتے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھانے کو لوگ فخر سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں، یہ ہے عزت. تو من تواضع للہ کی شرط ہے کہ تواضع اللہ کے لیے ہو، یہ نہیں کہ لوگ کہیں بھائی صاحب بڑے مٹے ہوئے ہیں، بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ کمتر سمجھتے ہیں. وہ جو دو آدمی ٹرین میں جا رہے تھے تو ایک دوسرے کے تعارف انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کون صاحب ہیں، کیا آپ کا نام ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہو میرا کیا نام پوچھتے ہو، خاک در خاک چولہے کی راک شیٹ عبد الرزاق میرا نام ہے, رزاق نہیں صحیح نہیں بولا رزاق, شیٹ عبد الرزاق میرا نام ہے, خاک در خاک چولہے کی راک, یعنی توازو اختیار کریں, توازو اس کو نہیں کہتے, توازو ہے دل سے اپنے کو کمتر سمجھنا. تو کہا کہ میرا نام کیا پوچھتے ہو, خاک در خاک چولہے کی راک شیٹ عبد الرزاق میرا نام ہے. تو دوسرے نے کہا کہ بھئی یہ تو توازو میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گیا, میں کیا الفاظ استعمال کروں, کوئی اس سے اونچے توازو کے الفاظ استعمال ہونے چاہیے, پھر پہلوان کے مقابلے میں بڑا پہلوان. تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کا کیا نام ہے, انہوں نے کہا مجھے کیا پوچھتے ہو, گو در گو مرغی کا گو آسو شیٹ نتھو میرا نام ہے. تو یہ کوئی توازو نہیں ہے میرے, توازو دل کا, دل کی توازو, اس لیے للہ کی شرط ہے من توازا للہ, اللہ کے لیے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انکشاف ہوتا چلا جاتا ہے بندہ اتنا ہی مٹتا چلا جاتا ہے, اور اس عظمت کا انکشاف کی جگہ اولیاء اللہ کی صحبتیں ہیں. یہاں پر اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت نصیب ہوتی ہے, اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے, لہٰذا انسان مٹتا چلا جاتا ہے. وہ من تکبر بضعہ اللہ, جس نے تکبر کیا اپنے کو کچھ سمجھا, اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے, پستیوں میں گرا دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت کی قدر نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے مشائخ کی قدر نصیب فرمائے, اور اپنی اپنی مناسبت کے کسی نہ کسی اللہ والے سے اللہ تعالیٰ ہمیں تعلق نصیب فرمائے. مناسبت شرط ہے, خون کا جیسے گروپ ملنا ضروری ہوتا ہے, اسی طرح اللہ والوں سے مناسبت ہونا ضروری ہے, اگر مناسبت نہ ہوگی تو فائدہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ بھائی سنتوں کی کتاب لائٹ چلی جائے تو اس کو دعا سمجھیں خواتین, کیونکہ ان بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا, آواز نہیں جاتی, لائٹ چلے جانے کو دعا سمجھیں اور رخصتی کی تیاری کریں. کچھ پتہ نہیں ہوتا لائٹ یہاں کب چلی جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتوں کا بیان ہم پڑھ چکے ہیں, بالوں کی سنتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک, اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک, اور ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی دو تک تھی, ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں. پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے, اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے, اور اگر کتروانا چاہے یعنی کٹنگ کرانی ہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے, سنت ہے, لیکن کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے جس کو انگریزی بال کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. اور آج کل تو یہاں سے گنجے یہاں سے گنجے, اوپر بن مانس کی طرح بال کھڑے ہوئے ہیں, کوئی بیچ میں سے گنجا ہے, سائڈوں میں بال, یہ سب غیروں کی تقریر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت فرمائے, غیروں کے عمل سے نفرت عطا فرمائے, اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی اللہ ہمیں تقلید کی توفیق دے. اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے. داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں حکم وارد ہے, داڑھی منڈانا یا ایک مونچھ سے کم کتروانا حرام ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھیں. ایک مونچھ داڑھی رکھنا واجب ہے, اور ایک مونچھ کی مقدار سنت سے ثابت ہے, تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے اور مٹھی اپنی ہوگی. مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے, خوب باریک کر دیں, یہ سنت ہے, سب سے افضل درجہ ہے. لمبی لمبی مونچھوں پر, لمبی مونچھ کہتے ہیں جو بال اوپر سے اس کنارے کو ڈھکنے لگے اس کو لمبی مونچھ کہتے ہیں, حدیثوں میں سخت وعید آئی ہے. یہاں تک یہ وعید آئی ہے کہ من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جس نے لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ کرنا. زیر ناف بغل اور مونچھوں کے بال اور ناخن وغیرہ دور کر کے صاف ستھرا رہنا چاہیے, اگر 40 دن گزر جائیں اور صفائی نہ کرے تو گنہگار ہوگا. بالوں کو دھونا, تیل لگانا اور کنگا کرنا مسنون ہے, لیکن ضرورت نہ ہو تو بیچ میں ایک آدھ دن ناغا کر دینا چاہیے. کنگا کریں تو پہلے دائیں جانب سے شروع کریں, کنگا کرتے ہوئے یا حسب ضرورت جب آئی نہ دیکھیں تو یہ دعا کریں, اللہم انت حسن خلقی فحسن خلقی, اے اللہ جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجیے. داڑھی کو ایک مٹھی کرنا سنت ہے, بعض لوگ بہت لمبی لمبی داڑھی رکھتے ہیں, ایک مٹھی سے بہت بڑھ جاتی ہے, وہ ایسی داڑھی سے وحشت ہونے لگتی ہے, اور ترغیب کے لیے سب سے اچھا. دیکھو سنت کا راستہ اکمل ہے, اصل ہے اور اجمل ہے, اس میں خوبصورتی بھی ہے. ایک مٹھی کر لیں اور ذرا بڑھا کے دیکھیں کتنی وحشت ہوتی ہے, اور ایک مٹھی کے مطابق اپنی مٹھی کے مطابق اس کو یہ ناپ لیں, اپنی مٹھی سے تھوڑی کے نیچے مٹھی ہو, تھوڑی کے اوپر سے نہ پکڑیں بلکہ نیچے سے پکڑیں, اور پھر یہاں سے اس کو کاٹ دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پھر دیکھیں گے کہ آپ کی داڑھی میں کیسا نور ہے. نہ بہت بڑھانا چاہیے اور نہ ایک مٹھی سے کم کرنا چاہیے. بڑھانا بہرحال حرام نہیں ہے, لیکن اس میں خوبصورتی نہیں رہتی, جمال نہیں رہتا. اور جب آپ ایک مٹھی کر لیں گے اس داڑھی کے اندر جمال بھی آ جاتا ہے. البتہ داڑھی میں موٹر سائیکل چلانے میں داڑھی بکھر جاتی ہے, تو کنگا اپنی جیب میں رکھنا چاہیے, اس کو اچھی طریقے سے کنگا کر کے رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین, جو کچھ اس کا دیا اپنے فرض سے قبول فرما. اللہ مجھے بھی اپنے پیارے شیخ کی محبت اے اللہ دل کی گہرائیوں سے نصیب فرما. اے اللہ میرے پیارے شیخ کو مجھ سے انتہائی فٹ فرما دے. اے اللہ میرے پیارے شیخ کی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے. ان کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے. اور ہم سب کو اے اللہ مشائخ اور اکابر دین کی اے اللہ کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما دے. سنت اور شریعت کا ہم سب کو پابند کر دے, ہماری اولادوں کو پابند کر دے. ہمارے معاملات, ہماری گفتگو, ہماری معاشرت اور ہماری عبادات سب کے سب کو اللہ سنت کے 100% سنت کے مطابق کر دیجئے, 100% سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دیجئے. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کا ہمیں نمونہ بنا دیجئے. آپ جیسی گفتار عطا فرما دیجئے, آپ جیسا کردار ہمیں عطا فرما دیجئے. الہ العالمین, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اور اللہ ہم میں سے جو کوئی پریشان ہے, اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے, تمام مسائل کو حل فرما دے, بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے, جس کو تنگی ہے اللہ اس کو فراخی نصیب فرما, برکت عطا فرما, خوشحالی عطا فرما. اور اللہ ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرما. اور اللہ ہمارے جو والدین یا کوئی رشتہ دار مرحومین دنیا سے چلے گئے, اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرما, ہر مسلمان کی بے حساب مغفرت فرما. اللہ میرے مشائخ کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما, ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ کی کامل اتباع نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما, اسلام کامل ایمان کامل پر جینا اور مرنا نصیب فرما. الہ العالمین, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی کوئی حاجت ہو, اے اللہ اس کی تمام جائز حاجتوں کو غیب سے پورا فرما. اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف سے قبول عطا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے کریم, اور جو نہیں مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے اور میرے بزرگوں کی دعاؤں اور جوتیوں کا صدقہ ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے مجھے, بعض خبریں آتی ہیں. کل بھی ایک بچی کا والد کا پیغام آیا کہ میری بیٹی نے آپ کا بیان سن کے پردہ کی ارادہ کر لیا. نقاب پردہ تو کرتی ہے وہ, لیکن نقاب نہیں لگاتی تھی. الحمدللہ اب سیاہ برقعے میں ہے. الحمدللہ بہت سی بچیوں نے جو ہے وہ الحمدللہ کامل شریعت شرعی پردے کا ارادہ کیا. میں دوستوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ کروڑوں پاؤنڈ کروڑوں ڈالر بھی اگر کوئی لا کے قدموں میں ڈالتے تو خدا کی قسم میرے شیخ کی برکت اور دعائیں ہیں, ان کی نظر عنایت ہے کہ اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوتی ہے. کوئی ایک مسلمان توبہ کر لے اور اپنی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لے, خدا کی قسم اس یہ کیا بلکہ سات سلطنتیں بھی اگر مجھے مل جائیں, میرے شیخ کی دعائیں میرا کمال نہیں ہے. میرے شیخ کی یہ دعائیں اور ان کی برکت ہے کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان بچی کہتی ہے میں نے پردے کا ارادہ کر لیا, کوئی مرد کا ارادہ کرتا ہے کہ آج سے میں داڑھی نہیں کاٹوں گا, ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا, کوئی بھی کسی کوئی نیک کام شروع کرتا ہے, خدا کی قسم مجھے سات سلطنتوں سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے. ہاں جی آپ چلیں.